بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 89، سرما لگانا سنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وطرن، جب تم میں سے کوئی سرما لگائے تو تاک عدد میں لگائے، واذا استجمر فلیستجمر وطرن، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اور جب استنجا کرے تو تاک عدد میں استجمار کرے. جمر پتھر کو کہتے ہیں، تین عدد پتھر یا ڈھیلے استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. حدیث نمبر 4 میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. عرب کی عادات تھی، وہ سرما لگایا کرتے تھے اور ان کو حرص ہوتی تھی سرما لگانے کی، اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ صحراؤں میں کام کرنے والے ایسے لوگ جو صحراؤں میں کھلی فضاؤں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آشوب ششم کی بیماری زیادہ لگتی ہے، جس وجہ سے وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے کہ ہماری آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ عربوں کے ہاں جمال اور اچھی کلام، فصاحت اور جمال کی بڑی قدر کی جاتی تھی. تو عرب جہاں اپنی آنکھوں کو صحت افزا دیکھنا چاہتے، وہاں اپنے جمال کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بطور سنت صحابہ کرام کو حکم دیا، لیکن ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا کہ تمہیں کن پتھروں سے بنایا گیا سرما استعمال کرنا چاہیے. اس سے انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور کسی قسم کی پریشانی جو آنکھ میں ہے وہ بھی دور ہوتی ہے. تنکا یا کوئی گرد و غبار اگر آنکھ میں ہو تو اس کو بھی دور کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کستوری ملا دی جائے، تو پھر یہ پلکوں کے بالوں کی افزائش کا بھی کام دیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمے کا تذکرہ کیا جس میں یہ ساری صفات موجود ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 1757، اکتحلو بالاسمد، اسمد سرمہ لگایا کرو، فإنه یجلو البصر، اس سے نظر تیز ہوتی ہے، وینبت الشعر، اور اس سے بال اگتے ہیں. سنن النسائی کی روایت ہے 5113، ان من خیر اکحالکم الاسمد، تمہارے سرموں میں سے بہترین سرما اسمد ہے، انہ یجل البصر وینبت الشعر. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اگانا، نظر کو تیز کرنے کے ساتھ ایک ایسی بات کا تذکرہ کیا کہ بہترین سرما بھی یہی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3496، علیکم بالاسمد عند النوم، سوتے وقت اسمد سرما لازم پکڑو، فإنه یجل البصر وینبت الشعر، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، اکتحال سرما لگانے کی دو قسمیں ہیں، اکتحال لتقویت البصر وجلاء الغشاوة، آنکھ کو تقویت دینے کے لیے، اور اس کے پردے کو مضبوط کرنے کے لیے، وَتَنْظِيفُهَا وَتَطْهِيرُهَا، اور آنکھ کی صفائی کے لیے اور اس کی پاکیزگی کے لیے۔ تو ایسے سرمے کی گنجائش ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی لگا سکتی، اور یہ سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں آنکھوں میں عصمت سرمہ لگایا کرتے تھے۔ دوسرا سرمہ، ما یقصد به الجمال والزینہ، جس کو جمال اور زینت کے لیے لگایا جائے، یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، لیکن اس کے لیے بھی حدود و قیود وہی ہیں۔ جب یہ زینت کے زمرے میں آئے گا تو زینت کا اظہار جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں ہی کیا جائے گا۔ مردوں کے بارے میں زینت والا سرمہ یہ محل نظر ہے، اور بعض نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ نوجوان تو نہ لگائے جس سے فتنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، ایسا بوڑھا انسان وہ لگا سکتا ہے جس پہ فتنے کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ علماء کی کچھ تفریق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آنکھوں میں سرمہ لگایا ہے جو نظر کو تیز کرتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے، نظر کی مضبوطی کے لیے اور آنکھوں کی صفائی کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ لگانے کی ترکیب بھی بتائی ہے، کان یکتحل وطرا، آپ وطر یعنی طاق عدد استعمال کرتے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2746، اور دوسری روایت بھی سلسلہ صحیحہ کی ہے 633، کان یکتحل فی عینہ الیمنا ثلاث مرات، آپ دائیں ہاتھ میں تین مرتبہ یعنی تین سلائیاں ڈالتے، والیسرا مرتین، اور بائیں آنکھ میں دو سلائیاں ڈالتے۔ ان دونوں حدیثوں کو اگر جمع کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ وتر کا مطلب کیا ہے؟ طاق، ایک یا تین۔ اب آپ جب دائیں آنکھ سے شروع کریں گے، ایک ڈالی پھر دوسری میں، کتنی ہوگی؟ دو۔ پھر دائیں آنکھ میں ڈالی، کتنی ہوگی؟ تین۔ اور بائیں میں ڈالی، پھر واپس دائیں میں ڈالی، طاق ہوا کہ نہیں؟ اس اعتبار سے بھی طاق ہی بنتا ہے، اگرچہ بعض نے مفہوم یہ لیا ہے کہ تین تین دونوں آنکھوں میں ڈالی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ آپ دائیں آنکھ میں تین مرتبہ ڈالتے اور بائیں آنکھ میں دو مرتبہ۔ حدیث نمبر 90، مسجد میں داخل ہوتے وقت دو رکعت پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، نہ بیٹھے اس وقت تک، حتی یصلی رکعتین، جب تک وہ دو رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا حدیث نمبر 20 میں بیان گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے خوبصورت ادب کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ادب کیا ہے؟ جس طرح آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو سلام پیش کرتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، تو مسجد کی بھی سلامی ہے، اس کا بھی ادب ہے کہ جو ہی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تلک آپ دو رکعتیں نہیں پڑھ لیتے۔ مسجد کے آداب میں سے چند آداب ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، انسان جب بھی مسجد میں جائے تو اسے باوضو ہو کے جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 654، ما من رجل یتطہر فیحسن الطہور، کوئی بھی انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے اچھے طریقے سے، ثم یعمد الی مسجد من هذه المساجد، پھر کسی مسجد میں جاتا ہے، الا کتب اللہ له بکل خطوۃ یخطوها حسنہ، ہر اٹھنے والے قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے. وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، ہر پاؤں جو رکھتا ہے نیکی ملتی ہے، اٹھتا ہے درجہ بلند ہوتا ہے. وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور گناہ بھی معاف ہوتا ہے. صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت 6228، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلتا ہے پاکیزہ ہو کر، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کی طرف، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرتا ہے. اور تیسری روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1169، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فی بیتی، جو گھر میں وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، اچھا وضو کرتا ہے، ثم أتى المسجد، پھر مسجد میں آ جاتا ہے، فهو زائر اللہ، وہ تو اللہ کا زائر ہے، مہمان ہے، وحق على المزور أن يكرم الزائر، اور میزبان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان کو عزت دے. تو گویا ان تینوں روایتوں میں پانچ باتیں آپ نے سمجھی، ہر قدم اٹھنے والا جو ہے وہ درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور نیکی لکھی جاتی ہے، حج کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے، اور یہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کرنا یہ ایک حق رکھا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جلال 10 نیکیاں ہر قدم پہ عطا کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ مسجد میں اس نیت سے گیا ہے کہ میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے لیکن کسی وجہ سے راستے میں نہیں وہ پہنچ سکا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو ضائع نہیں کرتے. صلی مع الامام او مع الناس، اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی یا لوگوں کے ساتھ، یعنی دوسری جماعت ہوئی، یا نماز نکل گئی ہے اور اس کو افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں تو نہیں چاہتا تھا. کتب اللہ له اجر من صلى، جتنے لوگ نماز میں تھے ان سب کے برابر اللہ اس کو اجر دے کے راضی کرتے ہیں. اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ مدہ جان بوجھ کے لیٹ ہو جائے تاکہ تمام مسجد والوں کے برابر اجر ملے گا. فاللہ یعلم ما فی النوایا، نیتوں سے اللہ باخبر ہے. مسجد کا ادب دوسرا یہ ہے، اس کی صفائی اور نظافت کا اہتمام کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے 855، صحیح مسلم 564، من اکل سوما او بصلا، جس نے لہسن یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا فلیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد سے ہی الگ رہے، وليقعد في بيتي، اسے چاہیے کہ اپنے گھر بیٹھا رہے، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے 567، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل سوما او بصلا. اس حدیث کی روشنی میں عمر بن خطاب اپنی زندگی کے آخری ایام میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمانے لگے، انکم ایہا الناس تأکلون شجرتین لا اراہما الا خبیستین، لوگوں یقیناً تم دو درخت کھاتے ہو جنہیں میں ناپاک سمجھتا ہوں. لقد رأيت رسول الله هذا البصل والثوم، ایک پیاز ہے اور ایک لہسن ہے. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان دونوں کی بو کو محسوس کرتے کسی آدمی سے، امر به فاخرج الى البقيع, اس کے متعلق حکم فرماتے اسے بقیع کی جانب نکال دیا جائے. فمن اکلهما فلیمتهما طبخا, اور اگر کسی نے یہ کھانا بھی ہے تو پکا کے کھائے, کچا پیاز نہ کھائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچا پیاز اور لہسن نہیں کھایا کرتے تھے, اور کہتے تھے فانی اناجی من لا تناجون, میں جس سے بات کرتا ہوں تم بات نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام مالک کہتے ہیں جس دن سے میں نے حدیث پڑھی, چونکہ میں نے حدیث پڑھانی ہوتی ہے, تو میں نے زندگی میں بھی کچا پیاز نہیں کھایا اور لہسن استعمال نہیں کیا. تیسرا ادب, خیر و بھلائی سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جانا چاہیے. روایت ہے صحیح الجامع کی 6184, من جاء فی مسجدی هذا لم یأتیہ الا لخیر, جو مسجد میں صرف خیر کے لیے آتا ہے. کون سی خیر؟ یتعلمہ, سیکھنے کے لیے, او یعلمہ, یا خیر و بھلائی سکھانے کے لیے. فہو فی منزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر لیتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہوتا ہے. صحیح ترغیب کی روایت یہ ہے 86, من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه, جو شخص مسجد میں آتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ ان يتعلم خيرا, کوئی خیر سیکھے, او يعلمه, یا سکھائے, كان له كاجر حاج تاما حجته, اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا کر دیتے. سیدنا علی الازدی عبداللہ بن عباس سے سوال کرتے ہیں, اور سوال کیا ہے؟ سألت ابن عباس عن الجہاد, جہاد کے متعلق میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا. فقال الا ادلک على ما هو خیر لک من الجہاد, میں تمہیں جہاد سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ تجی مسجدن, تجی او مسجدن فتتعلم فیہ القرآن والفقہ فی الدین او قال السنہ, مسجد میں تم جاؤ, قرآن سیکھو یا فقہ سیکھو دین کی, یعنی سنت سیکھو, یا یہ کہا یہ جہاد سے بھی افضل ہے. تو یہ تین روایتیں کس قدر عظیم روایتیں ہیں. آپ نے تینوں روایتیں لکھی. پہلی روایت ابو امامہ کی, من خرج من بیتہ متطہرا, لکھی آپ نے, من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم, اور دوسری روایت, من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر, اور تیسری, من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا. کس قدر اچھا ہو کہ یہ تینوں روایتیں آپ کو یاد ہوں, جو ہی آپ اپنے مدرسے کی حدود کو کراس کریں اور تینوں حدیثوں کو پڑھتے جائیں, جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے, اور یہ ذہن نشیں ہو کہ ہم نے کس دیے جانا ہے. اگر مسجد میں آپ جاتے ہیں تو آپ ان تین روایتوں کی روشنی میں نیت کر کے جایا کریں, اور اسی نیت کو آگے بیان کرنا. اور لفظ ہیں من غدا الى المسجد, ایک اشارہ بھی ہے, یہ جو صبح صبح قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, یہ قرآن پڑھانے کے لوگ جاتے ہیں, وہ کس روایت کی روشنی میں جاتے ہیں؟ من غدا الى المسجد, پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب واپس آتے ہیں تو کیا ان کو ملتا ہے؟ حج کا ثواب. یعنی کس قدر عظیم کام ہے قرآن کی تعلیم کا. ویسے ایک حج کرنے کے لیے 6-8 لاکھ روپیہ لگانا پڑتا ہے, لیکن حج کا اجر اگر لینا ہو تو روزانہ کتنی مرتبہ لے سکتا ہے, اور ہفتے میں, اور مہینے میں 150, اور سال میں تو 1800 حج آپ سال میں کر سکتے ہیں, اگر آپ ہر روز باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچتے ہیں. کس قدر عظیم یہ اجر ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 803 صحیح الجامع, 2697 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو الی بطحان, کون ہے جو فیأتی کل یوم بناقتین کوماوین وادی عقیق یا بطحان وادی میں روزانہ جائے, کون ہے ایسا اور وہاں سے روزانہ دو موٹی تازی خوبصورت اونچے کوہان والی دو اونٹنیاں لے کے آئے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر کوئی پسند کرے گا. اور ایک بات یہاں بطور نوٹ لکھ لیجئے, جہاں بھی اونٹنی کا تذکرہ آتا ہے اونٹ کا, اصل میں اس دور میں سب سے مہنگی چیز یہی تھی. آج کل کے ماحول میں اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے, کون چاہتا ہے کہ صبح صبح اٹھے اور دو V8 کی چابیاں اور V8 ساتھ لے آئے؟ صحابہ نے کہا ہر بندہ پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَلَأَن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمْ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. جو بندہ صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھتا ہے, یہ بہتر ہے دو اونٹنیوں سے. وَسَلَاسٌ خَيْرٌ مِنْ سَلَاسٍ, تین آیتیں تین اونٹیوں سے بہتر ہیں. وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ, چار آیتیں چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ, جتنی آیتیں کوئی پڑھتا ہے اس سے اتنی تعداد کی اونٹنیوں سے بہتر ہے. سچ بتائیے آپ لوگ جب حفظ کرتے تھے یا کوئی کر رہا ہے تو آپ روزانہ کتنی آیتیں یاد کرتے ہیں؟ یعنی ایک صفحہ ڈیڑھ صفحہ. ماشاءاللہ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں اور بچیاں بھی جو ماشاءاللہ پورا ورک بھی یاد کرتے ہیں. یعنی کس قدر وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتے ہیں. فیا لہا من رفعہ, بہت ہی بلندی ہے اللہ ہر ایک کی قسمت میں فرمائے. چوتھا ادب, مسجد میں جائیں تو سکون اور وقار کے ساتھ جائیں. اگر کسی نے حفظ کر لیا ہے تو اچھا, وہ تین دو چار آیتیں سیکھنے کی بات آئی ہے تو کتنا اچھا ہو اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو وہاں بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لے, اس کی تفسیر پڑھ لے, بھول گیا ہے تو دوبارہ سے اسے دہرا لے. تو کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے. سکون اور وقار سے جانا یہ چوتھا ادب ہے. روایت کے الفاظ ہیں اذا سمعتم الاقامہ, جب تم اقامت سنو, فامشوا الی الصلاۃ, نماز کی طرف چلو, وعلیکم بالسکینتی والوقار, اور تم پر سکونت اور وقار ہونا چاہیے. ولا تسرعوا, جلدی نہ کرو, فما ادرکتم فصلوا, جو تم پالو اسے پڑھ لو, وما فاتکم فاتموا, جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لینا. صحیح بخاری 636, صحیح مسلم 602. سکون اور وقار. وقار سنجیدگی کو کہتے ہیں. جب انسان جائے اس قدر وقار سے جائے جیسے وہ کسی بہت بڑی مجلس میں دنیا میں لوگوں کو جاتے دیکھتا ہے, جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو کیسے وقار سے چلتا ہے. اور سکون, اسے قلبی راحت ملنی چاہیے کہ میں اللہ عز الجلال کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں. ارحنا یا بلال, بلال اقامت کا یہ کچھ سکون مل جائے, راحت کا بندوبست ہو جائے. یا ایک چھوٹا سا نوٹ, کتابیں جو ہیں یہ انسان کو سکھاتی تو ہیں لیکن بناتی کتابیں نہیں ہیں, بناتے استاد ہیں. الصحفیین المصحفین, جو صرف کتابیں پڑھ کے ہی کہتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے, وہ بہت سارے شگوفے بھی دنیا کو پیش کرتے ہیں. ایک شخص بیچارہ یہ حدیث پڑھ بیٹھا, نہیں اس وقت پرنٹنگ کا ماحول ہوگا, ہاتھ سے لکھی ہوئی حدیثیں تھیں. علیکم بالوقاری والسکینہ, کہیں نکتہ رہ گیا ہوگا تو اس نے جب یہ پڑھا علیکم بالفاری والسکین, اب نماز کے وقت بیچارہ وہ چھری ڈھونڈتا پھرے, پھر نماز لیٹ ہو رہی, کہتے جناب چھری تو ہے نہیں, نماز کیسے ہوگی. بالفاری, اب چھری کے ساتھ ہاتھ میں چوہا بھی پکڑا اور مسجد کو جا رہا بھی, یہ کیا؟ تبھی حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں آؤ تو ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں چوہا ہونا چاہیے. الفاظ, اس کے معنی اور اس کا تلفظ, یہ بہت میٹر کرتا ہے. امام اسمعی جو ہیں یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں, اور آپ نے شاید لکھا ہوگا کہ لغت کے چار پلرز ہیں عربی زبان کے, ابن الدرائیت, اسمعی, امام کسائی اور اخفش. امام اسمعی کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات دعا ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی, ہم دعا صحیح کر نہیں رہے ہوتے, اس کے اعراب میں غلطی ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر, جو استجمار کرے وہ تا قدد استعمال کرے. ابھی آپ نے روایت سنی ہے, استجمار یعنی پتھر استعمال کرے. فلیوتر کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ تا قدد استعمال کرے, اس کا معنی یہ بھی ہے وتر پڑے. اب اس نے کیا معنی لیا اس کا, جب بھی اس نے بیچارے نے جانا واش روم, واپسی پہ آ کے وتر پڑنا, بھائی کیا مسئلہ آپ کو؟ کہتے حدیث میں آتے من استجمر فلیوتر, جو ایسا کام کرے آ کے وتر پڑے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی آپ یہ مت سمجھے گا کہ کتاب آپ کو سب کچھ سمجھا دیتی ہے. کتاب اگر سمجھا دیتی ہوتی تو اللہ انبیاء کو مبعوث نہ کرتے, صرف کتاب اتارتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کتابیں جو ہیں کسی کے پاس زیادہ ہوں, وہ کتابیں زیادہ پڑھا ہو لکھا ہو, تو وہی بڑا عالم ہے. تو لائبریری کا مالک, کسی مکتبے کا مالک تو سب سے بڑا عالم ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بس اوقات بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. امام ابن القیم اور دیگر علماء نے اس بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں اور باتیں بھی لکھی ہیں مصحفین کے بارے میں. تو اتفاق سے ایک شخص لائبریرین تو تھا, لیکن اس کو شوق بھی تھا پڑھنے کا, اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو غلطی بھی دور کر دیا کرتا تھا جب کوئی اس کتاب کی جلد کروانے آتا. تعجب اس وقت ہوا جب کسی نے قرآن اس کو دے دیا کہ اس کو جلد کر دو. اس نے اس کو پورا پڑھا اور بڑا پریشان ہوا کہ اتنی مقدس کتاب میں یہ غلطیاں کیسے آ گئیں. بار بار شیطان کا نام آ رہا ہے, فرعون کا نام آ رہا ہے, حامان کا نام آ رہا ہے. اب اس نے جلد تو کیا لیکن ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کر دی. جب واپس آیا تو کہتا ہے سنو, یہ میں نے جلد تو کر دی ہے لیکن اس میں چار غلطیاں تھیں, میں نے دور کر دی. پہلی غلطی, فرعون کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ کافر انسان, اس کا کام کیا ہے قرآن مجید نے, تو میں نے نا اس میں آپ کے بیٹے کا نام لکھ دیا ہے. حامان کا نام آیا تو میں نے پڑوسی کا نام لکھ دیا. تو شیطان کا نام آیا تو میں نے کہا اس سے بہتر تو تم ہی ہو جو مجھے جلد کرنے دے کے گئے ہو, تو میں نے تیرا نام لکھ دیا. تو ساتھ ساتھ اصلاح بھی کر دی. اللہ تعالیٰ ایسی اصلاح سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو مسجد کا ادب, مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. اور امید واسعہ کیا کہ آپ کو دعا یاد ہوگی, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم اغفر لی وعصمنی من الشیطان وافتح لي ابواب رحمتك. تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ دعا بنتی ہے. اور واپسی پہ اللهم انی اسألک من فضلك. یہاں اس کا قطر یہ مقصد نہیں ہے کہ جب انسان سکون اور وقار سے جائے, جاتے وقت تو جائے تو واپسی میں دوڑ سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. آداب کو ہر وقت باقی رہنا چاہیے. اتفاق سے چونکہ مدینہ اسٹری میں بڑے بڑے مشائخ علماء ہیں, تو کچھ نئے نئے بچے آئے ہوتے ہیں, اور ایسے ممالک سے جہاں کوئی دینی تصور اتنا مضبوط نہیں ہوتا, تو نماز ظہر کی ہوتی, اس کے بعد کھانا ہوتا, تو سلام پھیرنے کے بعد دوڑ جاتے. تو اتفاق سے وہ نماز پڑھائی تو ساتھ ہی شیخ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں شباب شباب اجلسو شباب, اور انہوں نے گفتگو شروع کی. کہتے ہیں یہ بتاؤ آپ دین پڑھنے آئے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے کہ اس طرح دوڑ کے جاؤ, نماز کی طرف آنا چاہیے وقار سے سکون سے. حل عندکم دلیل؟ تو افریقہ کے ایک بچہ, اس نے ہاتھ کھڑا کیا, نام یا شیخ انا عندي دلیل. چونکہ بعض ایسے بولتے ہیں, لیکن نہیں, نعم ہاتی ایش عندک دلیل. کہتے یا شیخ النبی یقول اذا سمعتم الاقامہ فامسوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. ومفهوم المخالف من هذا الكلام أن تسرعوا عندما رجعتم. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، جب آؤ تو وقار سے آؤ، جب واپس جاؤ تو دڑکی لگا کے جاؤ. کہتے ہیں ما احلا هذا الفقہ، واللہ صرت شیخ فی التفقہ على حسب نیتک. تو آپ تو استاد بن گئے ایسی فقہ کے، تو مرضی کی فقہ بھی نکالنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مفہوم مخالف کو جمہور جائز نہیں قرار دیتے اور حنفیہ جائز قرار دیتے، اور اس کی بھی شروط ہیں. جیسے ہر بندہ چھوٹی سی بات پہ مفہوم مخالف لے لیتا ہے، اچھا آپ آئے نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کہ میں اتنا ہی کمزور ہوں آپ پہنچ نہیں سکا. یعنی یہ زندگی کا رویہ فقہ سے حل ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نے ایک بات سمجھائی ہے، اس کا مطلب بالکل الٹ نہیں لیا جائے گا کہ اس نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، اس نے آپ کو یہ کہہ دیا. اتنی بات کو اتنی تک رکھا جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ مفہوم لینا جائز نہیں ہے. اگلا ادب، مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت دعا پڑھنا اور آپ نے اس کو سن لیا. یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 466. من قال اذا دخل المسجد، جو مسجد میں داخل ہوتا اور یہ کہتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان بول کے کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، سارا دن مجھ سے حفاظت پا گیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں 713، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. چھٹا ادب، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اور نکلتے وقت باہر بایاں پاؤں رکھیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2478 من السنہ، سنت یہ ہے اذا دخلت المسجد، جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو ان تبدا برجلک الیمنى، تو دائیں قدم سے تم ابتدا کرو. واذا خرجت ان تبدا برجلک الیسرى، جب نکلو تو بایاں قدم مسجد سے باہر نکالو. ساتواں ادب، جو آپ نے حدیث پڑھی اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. یا ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے گا، آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو وہاں تحیت المسجد نہیں پڑھتے، فوراً طواف شروع کر دیتے ہیں. تو طواف ہی یہ سلامی ہے. لیکن اگر طواف نہیں کرتے، آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، انتظار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں بھی آپ کو تحیت المسجد پڑھنا پڑے گی. آٹھواں ادب یہ ہے کہ مسجد میں اونچی آواز سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 470. سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا تھا. فحصبنی رجل، تو ایک شخص نے مجھے پیچھے سے کنکری ماری. فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، دیکھا تو عمر بن خطاب تھے. فقال اذهب فاتنی بهذین، کہ جاؤ وہ دو شخصوں کو میرے پاس لے کے آؤ. فجئته بهما، میں دونوں کو لے کے آیا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں من انتما، کون تم؟ او من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل طائف، ہم طائف سے آئے ہیں. قال، سیدنا عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لا اوجعتکما، اگر تم کہیں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سبق سکھا دیتا. ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آوازوں سے بولتے ہو؟ بعض چیزیں سمجھانے کے لیے دوسری زبانوں سے مدد لیا کرتے ہیں. وجعن تکلیف کو کہتے ہیں. اور اگر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں رہنے والوں کو سمجھانا ہو تو پھر پنجابی میں ترجمہ کرتے ہیں لاوجعتکما، اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تواڈی تان پان دیندا. اور یہ ترجمہ کتابوں نے کیا کہ تمہاری میں گردن توڑ دیتا. کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز سے بولو؟ تو مسجدوں میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے. اور حدیث بھی آتی ہے، بعض لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا، ایک شخص آیا اللہ کا نیک بندہ، تو لوگ اونچی اونچی بول رہے تھے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اونچی کیوں بول رہے ہو. کہتے ہیں ہاں، کیا ریٹ طے ہوا ہے مچھلی کا؟ کیا ریٹ طے ہوا ہے مچھلی کا؟ مچھلی بازار ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے ایاکم وہیشۃ الاسواق، بازار اور منڈیاں نہ بناؤ مسجدوں کو. روایت کے الفاظ ورتفعت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں بلند آوازیں ہونا شروع ہو جائیں گی، فلینتظر عند ذلك ریحا حمراء او خسفا او مسقا، تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، چہرے ان کے بگڑ جائیں گے۔ نواں ادب، مسجد میں خرید و فروخت اور گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی 1331، اذا رأيت من يبيع او يبتاع في المسجد، جب تم دیکھو کہ مسجد میں بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، فقولوا لا اربح الله تجارتك، تو کہہ دیا کرو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ ہو۔ واذا رأيت من ينشد فيه ضال فقولوا لا ردها الله عليك، اگر کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو کہہ دیا کرو اللہ تجھے نہ ہی ملے۔ اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے 569، آپ نے آخر میں فرمایا، جب ایک شخص نے اعلان کیا کہ سرخ اونٹ کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے فرمایا لا وجدت، تمہیں نہ ہی ملے۔ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں اس مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں چونکہ بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، یہاں مرغی شریف بھی گم ہو جائے تو اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج بھول کے مسجد میں ایک مرغی آ گئی ہے، کسی کی ہے تو آ کے لے جائے۔ مسجد کا تقدس باقی رہنا چاہیے۔ دسواں ادب، مسجدوں کی صفائی اور خوشبو سے معطر ان کو رکھنا چاہیے۔ روایت ہے سنن نبی داود کی 455، جامع ترمذی 594، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں، وان تنظف وتطیب، اور انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں معطر رکھا جائے۔ حدیث نمبر 91، قبلہ رخ تھوکنا جائز نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے مت تھوکے، فان اللہ قبل وجهه اذا صلى، کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے چہرے کی جانب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا 16 نمبر حدیث میں کچھ تعارف گزرا۔ یہاں بھی نماز کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کے آداب میں سے، جب آپ مسجد پہنچے ہیں تو آپ کو وہاں نماز کے بھی کچھ آداب کا علم ہونا چاہیے۔ پہلا آداب یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کر کے جانا چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5755، ما من مسلم یتطہر، جو شخص وضو کرتا ہے، فیتم الطہور، اور مکمل کرتا ہے وضو، الذی کتب اللہ علی، اس کے مطابق جو اللہ نے فرض کیا ہے، فیصلی هذه الصلوات الخمس، اور پانچ نمازیں پڑھتا ہے، الا کانت کفارۃ لما بینہن، تو اللہ عز و جلال پانچوں نمازیں ان کے درمیان جو ہونے والے گناہ ہیں ان کا کفارہ بنا دیتے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 534، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ نے سلسلہ صحیحہ کی روایت لکھی ہوئی ہوگی 2774، ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ روتا رہا حتیٰ کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا اسے مارا گیا، فامتلأ قبره عليه نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب عذاب ہلکا ہوا، پوچھتا ہے، علام جلدتمونی، کیوں تم مجھے مار رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، انک صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، ایک نماز تم نے بغیر وضو کے پڑھی، ومررت بمظلوم فلم تنصره، تم مظلوم کے پاس سے گزرے لیکن اس کی مدد نہیں کی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3242. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی. ان پانچ نمازوں کو جو ادا کرتا ہے کیسے؟ من احسن وضوءهن، اچھا وضو کرتا ہے، وصلاهن لوقتهن، اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے، واتم ركوعهن، رکوع پورے کرتا ہے، وخشوعهن، اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، كان له على الله عهد، اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان يغفر له، اللہ اسے ضرور معاف کریں گے، ومن لم يفعل، جو ایسا نہیں کرتا، فليس له على الله عهد، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء غفر له وان شاء عذب، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے. تیسرا ادب یہ ہے کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم 654، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو دین سکھایا اس میں سب سے زیادہ پابندی اس بات کی کروائی مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اگرچہ عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، اس لیے ان کے بارے میں کہہ دیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو. عبداللہ ابن عمر، ان کے دو بیٹے تھے، واقد اور بلال. بلال نے ایک دن کہہ دیا کہ واللہ لنمنعہن، ہم تو ضرور روکیں گے ان کو، یتخذنہ دغلا، یہ تو فتنہ پھیلائیں گے مسجدوں میں جا کے. تو عبداللہ ابن عمر جری القدر صحابی، انہیں ایک لگائی، انہیں کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کے حدیث کے مقابلے میں بات کرنے کی. دو مہینے تک ان سے کلام نہیں کی. کیوں؟ کہ تمہیں حدیث موجود ہے، یہ اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا کہ فتنہ ہوگا. اس لیے وہ کہا کرتے تھے، بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، اللہ کے رسول کا بلال مجھے میرے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے. لیکن اگر انسان بیمار ہے یا عذر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء کی روایت صحیح بخاری میں، صلى ابو الدرداء فی بیتہ جماعہ، کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی نے گھر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. کوشش یہ ہو کہ پیدل جایا جائے، لیکن اگر دور ہے تو سواری استعمال کی جا سکتی ہے. سنن ابی داود 559، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں پیدل چل کے مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری دے دو. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6556، من مشى الى صلاة مکتوبة فی جماعة، جو جماعت کے ساتھ فرض نماز کے لیے چل کے جاتا ہے، فہی کحجۃ، اس کو تو حج کا ثواب ملے گا. ومن مشى الى صلاة تطوع، جو نفل نماز تراوی یا دیگر نمازوں کے لیے پیدل چل کے جاتا ہے، فہی کعمرۃ تام، اسے مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. پانچواں ادب، قبلہ رخو کے نماز پڑھنی چاہیے، فولوا وجوہکم شطرہ. اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے 793، صحیح مسلم 886، ثم استقبل القبلة فكبر. ابو ہریرہ سے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو مکمل کر لیا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائے کرو، دل سے نیت کی جائے. سفیان ثوری سے سوال کیا عبداللہ بن مبارک نے، اچھا یہ بتائیے، الرجل اذا قام الى الصلاه، جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ای شیء ینوی بقراءته وصلاتی، تو نماز اور قرآت سے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قال ینوی انہ یناجی ربہ، نماز اور قرآن میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، وہ رب سے ہم کلام ہونے لگا ہے. ساتواں ادب، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، ریاکاری سے بچے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا. صحیح بخاری کی روایت ہے 4919، یکشف ربنا عن ساقی، قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ، ہر بندہ مومن اور مومنہ سجدے میں چلی جائیں گی. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً, باقی وہ رہ جائیں گی جنہوں نے ریاکاری اور دکھاوے کی نمازیں پڑھی. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ, وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا, لیکن ان کی کمر تخت بن جائے گی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 183, صحیح الجامع 7031, كلما اراد ان يسجد خر على قفا, جب وہ سجدے کے ارادہ کریں گے تو گدی کے بل گر پڑیں گے, وہ سامنے نہیں پچھلی طرف گر پڑیں گے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ صف سیدھی کرنی چاہیے, اس کو ملانا چاہیے. صحیح بخاری 723, صحیح مسلم 974, سووا صفوفکم, صفوں کو درست کیا کرو. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ, کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. اور آپ نے فرمایا, صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے 725, کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, ہر صحابی اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیا کرتا تھا. اور اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ ہے, اقیموا صفوفکم, میرے صحابہ صفیں سیدھی کیا کرو. فانی اراکم من وراء الظہری, بلا شبہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, یعنی مہر نبوت سے جو آپ کے مبارک دو کندھوں کے درمیان مثل زر الحجل, کبوتری کے انڈے کی طرح تھی, نماز کی حالت میں آپ اس سے بھی نمازیوں کو دیکھتے تھے, اور یہ آپ کا ہی معجزہ ہے صرف. 1892 نمبر سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1892, من سد فرجا بن اللہ له بیتا فی الجنہ ورفع له بها درجہ, جو پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح ملاتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا, اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند کیا جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 967, الا تصفون كما تصف الملائکة عند ربها, میرے صحابہ تم اس طرح صفے بنایا کرو جس طرح فرشتے بناتے ہیں اپنے رب کے پاس. قلنا یا رسول اللہ, ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وکیف تصف الملائکة عند ربها, فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول, فرشتے پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. ویتراصون فی الصف, اور پھر اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے, کوئی خلا نہیں ہوتا. نواں ادب یہ ہے, خشوع کا خیال کرنا چاہیے, احسان کی کیفیت آنی چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ نہیں پیدا ہو رہا تو یہ تو یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری 4777, صحیح مسلم 93, صحیح الجامع کی روایت ہے 1914, اللہ عز و جلال فرماتی ہے, ابن آدم, آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرو, تھوڑا سا ہی تو وقت ہوتا ہے. املأ صدرك غنا, میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرك, تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا. وإلا تفعل, اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت يديك شغلا, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرك, لیکن تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. صحیح الجامع 1914, سلسلہ صحیحہ 1359, دسواں ادب, سترے کا اہتمام کرنا چاہیے اور الوداعی نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے. سنن ابی داود 698, اذا صلى احدكم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے, فلیصلی الى سترہ, اسے سترہ کی طرف نماز پڑھنی چاہیے. وَلْيَدْنُ مِنْهَا, اور سترے کے قریب ہونا چاہیے. لا يقطع الشيطان عليه صلاته, تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑے. سترا کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ, لکڑی یا کوئی چیز. سترا کتنا ہونا چاہیے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی, نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا مثل موخرۃ الرحل, کجاوے کی پلان کی جو لکڑی ہے اتنا ہو. آپ نے کجاوا دیکھا ہوا ہے بیٹا؟ آپ نے اونٹ دیکھا ہوا؟ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے وہ لکڑی کا ایک بنا کے رکھتے ہیں, تو جہاں ٹیک لگانی ہوتی ہے تو وہاں کچھ لکڑی اٹھی ہوتی ہے. اتنا کم از کم جو ہے وہ سامنے رکاوٹ ہونی چاہیے. اور کتنی ہونی چاہیے دور؟ فلیدن منہا, اس کے قریب ہو جایا کرے. کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشاہ, سید میمون رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دیوار اور آپ کے درمیان سجدہ کرنے کے بعد صرف بکری گزرنے کا راستہ ہوتا, اس لیے آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے گزرا اسے روکنا چاہیے. اور حدیث تو کہتی ہے فلیدفع فی نحری, نہیں رکتا نا تو اس کے سینے پہ لگاؤ. فإنما هو شیطان, یہ تو شیطان ہے جو نماز توڑنا چاہتا. ابو سعید خدری نے ایسے ہی کیا, جب عبد الملک بن مروان کا لاڈلا بیٹا آیا, ایک مرتبہ روکا نہیں روکا, دوسری مرتبہ روکا نہیں روکا, انہوں نے ایک لگائی. نماز کے بعد وہ گیا, جب روتا ہوا ابو سعید خدری سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں مارا, میں نے تو شیطان کو مارا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ فإنما هو شیطان, میں نے تو شیطان کو مارا, میں نے تو اس کو مارا ہی نہیں. کہ حدیث کہتی ہے کہ وہ شیطان ہے جو آپ کی نماز توڑنا چاہتا. صحیح الجامع 742, سلسلہ صحیحہ 401, اذا قمت فی صلاتک, جب تم نماز پڑھنے لگو, فصل صلاۃ مودع, صل صلاۃ مودع, تو تم ایسی نماز پڑھو تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو. ولا تکلم بکلام تعتذر منه, ایسی کوئی بات نہ کیا کرو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے. واجمع الیاس عما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. حدیث نمبر 92, نماز جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الجمعہ فليصلي بعدها اربعا, جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعت پڑھیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ روایت تو لکھی ہوئی ہے نا جمعہ کے آداب میں. راوی ہیں حدیث کے سیدنا ابو ہریرہ, حدیث نمبر 20 میں ان کا تذکرہ گزر چکا. یہاں صرف سنن اور نوافل کی اہمیت کے بارے میں دو چار روایتیں لکھ لیجئے. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا اور یہ خوشخبری سنائی تھی. اور خوشخبری کیا ہے؟ جو شخص دن میں 12 رکعتے پڑھ لیتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من صلى سنتی عشرة رکعة فی یوم ولیلہ, دن اور رات میں اگر کوئی 12 رکعتے پڑھ لیتا ہے, بنی له بیت فی الجنہ, اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 40 قبل الظہر, 4 ظہر سے پہلے, اور رکعتین بعدها, 2 ظہر کے بعد, اور رکعتین بعد المغرب, 2 مغرب کے بعد, رکعتین بعد العشاء, 2 عشاء کے بعد, اور رکعتین قبل صلاة الفجر, 2 فجر سے پہلے. 4 ظہر کی پہلے اور 2 بعد میں 6, 2 مغرب کے بعد 8, 2 عشاء کے بعد 10, اور 2 فجر سے پہلے. کیا بنتا ہے؟ اس دن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ انہی کے ذریعے تو ہمارے فرائض مکمل ہونے ہیں. صحیح الجامع کی روایت سنن ابی داود میں ہے 864, سنن ابن ماجہ 1425. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته, سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. فإن كان أتمها كتبت له تامة, اگر کسی نے مکمل پڑھی ہے تو مکمل لکھی ہوگی. وَإِلَّمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا, اگر نماز تو پڑھی لیکن مکمل نہیں پڑھی. اللہ عزوجلال فرمائیں گے فرشتوں سے, انظروا میرے فرشتوں دیکھو, هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِ مِن تَطَوُّعْ فَتُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيضَتَ, کیا میرے بندے کی کچھ نوافل بھی ہیں تاکہ اس کے کم از کم فرائض ہی پورے ہو جائیں. تیسرا فائدہ, یہ فرائض کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں سنتیں یا دیگر نوافل, یہ درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتے ہیں. صحیح مسلم 488, عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة, کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم جو بھی سجدہ کرتے ہو, إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة, تیرے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں درجے بھی بلند ہوتے ہیں. چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خیر و برکت کا بھی باعث ہے. صحیح مسلم 778, اذا قضى احدكم الصلاه في مسجدي, جب کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے, فليجعل لبيته نصيبا من صلاتي, تو گھر کا حصہ بھی رکھے. فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا, اللہ اس نماز کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت رکھتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, 781, علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم, گھروں میں نماز پڑھا کرو یعنی نوافل اور سنتیں. فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتی, بہترین نماز وہ ہے جو بندہ گھر میں پڑھتا ہے, الا الصلاۃ المکتوبہ, سوائے فرض نماز کے. اور صحیح الجامع کی روایت یہ بھی بتاتی ہے 3814, صلاۃ احدکم فی بیتہ, نوافل اور سنتیں جو تم میں سے کوئی اپنے گھر میں پڑھتا ہے, افضل من صلاته فی مسجدی هذا, اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے, الا المکتوبہ, سوائے فرض نماز کے. اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح الجامع 3821, صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس, جو نفلی نماز انسان وہاں پڑھتا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, تعدل صلاته على اعین الناس 25, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے والی 25 نمازوں کے وہ برابر ہوتی. یہی تو محبت الہی کا بہترین ذریعہ ہے. روایت آپ لکھ چکے ہیں, لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل, کہ میرا بندہ تقرب حاصل کرتا ہے تو نوافل کے ذریعے, پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ایسے شخص کو ملے گی جو ان نوافل کا اور سنتوں کی پابندی کرتا ہے. صحیح مسلم 489, جب ربیعہ بن کعب رات کو پانی لے کے آئے, ضروریات لے کے آئے, تو آپ نے فرمایا تھا نا سل, مانگو, تو انہوں نے کہا تھا اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اوا غیر ذلک, کچھ اور بھی؟ صحابی نے کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کا ساتھ اور جنت چاہیے. تو آپ نے ایک لفظ بولا تھا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, کثرت سے سجدے تم کرنا, قیامت کو تم میرے ساتھ ہی ہوگے. اللہ تعالیٰ سب کو پابندی کی توفیق سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. بقیہ حدیثیں ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں لیں گے.